دو ہفتے پہلے سنتوں کا سلسلہ جاری کیا تھا. گزشتہ ہفتے زحول ہو گیا تو سب سے پہلی سنت جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اونچائی کی طرف جب آدمی پیدل چلتے ہوئے جائے یا گاڑی میں, بس میں, ٹرین میں, ایروپلین میں بیٹھے ہوئے جائے یا ایلیویٹر میں, لفٹ میں, تو اس وقت اسے اللہ اکبر کہنا چاہیے. ایک مرتبہ چاہے کہے یا بار بار کہے, جتنی مرتبہ کہے گا زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں میں سے جو لوگ اس سنت پہ عمل کرنے والے ہیں وہ صرف اس وقت اس سنت پہ عمل کرتے ہیں جب سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں, سٹیپس پر. تو اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ اب سٹیپس پر چڑھو سیڑھیوں کے اوپر. بعض لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے دو تین سیڑھیاں ہوتی ہیں, وہاں بھی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر گھر میں نیچے والے فلور سے اوپر والے فلور پر جاتے ہوئے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ نیچی زمین میں ہیں, جیسے یہاں میلبورن روڈ پر, اور مسجد نور کی طرف جا رہے ہیں آپ, تو برنر اسٹریٹ جو ہے وہ مسجد نور تک جانے کے لیے اونچائی پر واقع ہے مسجد نور. تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایلیویٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایلیویٹر چلے تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایروپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایروپلین ٹیک آف کرتا ہے تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اونچائی والی سڑک آ گئی, موٹر وے کے اوپر نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ مسنون دعائیں ہیں, ان کو جتنا زیادہ آپ پڑھو گے اتنی زیادہ آپ کے دل کو ایمانی اور روحانی طاقت ملے گی. اور دل روحانی اور ایمانی اعتبار سے جتنا طاقتور ہوگا گناہوں سے اتنا ہی زیادہ بچا جائے گا, اور موت کے وقت کلمے پر موت آنے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جائیں گے. معمولی معمولی چیزیں ہیں, کچھ خرچ نہیں ہوتا. اب دوسری سنت, جب اونچائی سے نیچائی کی طرف آتے ہیں, اوپر سے نیچے اترتے ہیں, یہی ساری مثالیں. مسجد نور سے اکیڈمی کی طرف آتے ہیں, موٹر وے پر اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ایروپلین ٹیک آف ہونے کے بجائے لینڈ ہو رہا ہے, گھر میں سیڑھی پر سے نیچے اتر رہے ہیں, لفٹ کے ذریعے, ایلیویٹر کے ذریعے نیچے اتر رہے ہیں, تو اللہ اکبر کی جگہ پر سبحان اللہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اس پر عمل شروع کر دو. کنا اذا سعیدنا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سب, یعنی ہم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اونچائی کی طرف چڑھتے تھے تو کبرنا, ہم اللہ اکبر کہتے تھے. وَإِذَا حَبَتْنَا, اور جب ہم اونچائی سے نیچے کی طرف اترتے تھے, سبحنا, تو ہم سبحان اللہ کہتے تھے. اور حضرات محدثین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ جب کوئی شخص اونچائی کی طرف جاتا ہے تو وہ چیز اسے اونچی اور بڑی نظر آتی ہے. پرانے زمانے کے اعتبار سے آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے سامنے پہاڑ آ گیا, سامنے کوئی ہل آ گیا, ٹیلا آ گیا, تو وہ آپ کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں دور سے نظر آئے گا. تو سپاٹ زمین میں ایسا ٹیلا نظر آئے تو قدرتی طور پر دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ بڑی چیز ہے. تو ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اللہ اکبر کہو تاکہ یہ خیال دور ہو جائے کہ یہ بڑی نہیں, اس سے بھی کوئی بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اس سے بھی بڑا ہے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اور جب آدمی گرتا ہے, گرتا ہے یعنی مقام میں گرتا ہے, عزت میں گرتا ہے, تو نیچے کی طرف جاتا ہے. اور انسان جب مقام میں گرتا ہے, نیچے کی طرف جاتا ہے عزت میں, تو وہ کسی عیب کی وجہ سے جاتا ہے. ایک شخص کا مقام بہت اونچا ہے اور وہ چوری میں پکڑا گیا, تو دیکھو یہ چوری کے عیب کی وجہ سے اب وہ نیچے چلا جائے گا. ایک منسٹر ہے اور لوگوں میں اس کا بڑا مقام ہے, لیکن رشوت میں پکڑا گیا, برائب میں پکڑا گیا, تو اب یہ نیچے جائے گا, اس کا مقام نیچے جائے گا. تو انسان نیچے جاتا ہے عیب کی وجہ سے. تو جب ہم نیچے اترتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے, مگر اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے, وہ نیچے نہیں اترتے. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق دے. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو کرو. جن لوگوں کو تہجد مشکل لگتی ہے, اوابین مشکل لگتی ہے, تین تین چار چار پاروں کی تلاوت مشکل لگتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کچھ نہیں کرنے کا. کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ہر مریض کو کہتے ہیں, خاص طور پہ ہارٹ کا جو مریض ہوتا ہے اسے, کہ خوب چلا کرو تم. شوگر کا مریض ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں, بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں چلو. تو میرے جیسا کوئی سست مریض ہوتا ہے تو اسے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر 25 منٹ 30 منٹ نہ چل سکے تو 5 منٹ چل لیا کرو. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ 5 منٹ کا بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو, مگر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور یہی 5 منٹ 10 پر لائے گی, 10 15 پر اور 15 20 پر. اور یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ چلو 5 منٹ کا واک کر لیتے ہیں, پھر وہ آدمی چلتا ہی رہتا ہے 15 20 25 منٹ تک, کہ یار کیا 5 منٹ, چلو اب شروع ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتلا رکھی ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپناؤ. تو یہ دو سبق ہیں بہت آسان اور سمپل. اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر, نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ, ہے نا جی. تو انڈیا میں ہم جو پرانے مکانات میں رہتے تھے وہاں تو کبھی اوپر چڑھنا ہی نہیں ہوتا تھا, سب کچھ نیچے. اب یہاں تو سب کو اوپر چڑھنا ہوتا ہے اور نیچے اترنا ہوتا ہے. یہاں مسجدوں میں بھی اوپر چڑھو نیچے اترو. پھر جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اوپر نیچے کتنے ہوتے ہیں, ڈاکٹر حضرات ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اوپر نیچے کتنا ہونا پڑتا ہے. تو کتنی مرتبہ ہم پڑھ لیں گے؟ تو یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اب ہم اوپر چڑھ رہے ہوں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتر رہے ہوں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے. بھائی نیت کرتے ہیں سب، سنت کی سنت، ذکر کا ذکر، اجر کا اجر اور اسپریچل اسٹامینا. تو ان جو چیزیں یہاں کہی جاتی ہے ان کو بھی عمل ملا، اور پہلے سے جو چیزیں آپ حضرات کو معلوم ہیں اس کو بھی عمل ملانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی شانہ وہ ہم سب کو توفیق دے. بھائی کرو گے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون کرے. ماشاءاللہ بہت اچھا، الحمدللہ. معمولی معمولی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو کرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے دیکھو آپ ایک پینی بچائیں گے، پھر دوسری بچائیں گے، پھر تیسری بچائیں گے، پھر چوتھی بچائیں گے. تو یہ پینی بچاتے بچاتے ایک دن وہ پاؤنڈ بن جائے گا، پھر پاؤنڈ بچائیں گے، دوسرا پاؤنڈ بچائیں گے، تیسرا پاؤنڈ بچائیں گے، چوتھا پاؤنڈ بچائیں گے، تو پانچ پاؤنڈ کی نوٹ بن جائے گی، اور پانچ پاؤنڈ کی دو نوٹ بچائیں گے تو یہ دس پاؤنڈ ہو جائیں گے. اسی طرح اس میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کو ہم مقصد نہیں بناتے. اس میں ہم حساب کتاب نہیں کرتے کہ کیا لاس ہوا ہے، کیا پروفٹ ہوئی ہے. دنیاوی معاملات میں ہم بہت کرتے ہیں، دینی معاملات میں ایسا نہیں کرتے. کبھی کبھی توفیق مل جاتی ہے کہ روزانہ چلو پاؤ سپارہ پڑھتے ہیں، روزانہ پاؤ سپارہ، اور ایک مہینے تک چلتا رہا معاملہ پھر بند ہو گیا. تو ایسا خیال نہیں کرتے کہ پاؤ سپارے میں حروف کتنے ہیں، اور ایک ایک حرف پر دس نیکی ملتی ہے. پاؤ سپارے میں حروف کتنے ہوں گے اور ایک ایک حرف پر دس نیکی. تو آدمی کو ایسا خیال نہیں آتا کہ یار روزانہ پاؤ سپارہ پڑھتا تھا، اتنی ہزار نیکیاں ملتی تھیں، اور اب ایک ہفتے سے پڑھ نہیں رہا ہوں تو میرا تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے. ایسا کوئی نہیں سوچتا. اور اگر فلو ہو گیا اور کام پہ نہیں جا سکے، اور روزانہ آٹھ گھنٹے کا کام ہے اور دس پاؤنڈ ایک گھنٹے کا ملتا ہے، تو دوسرے دن ہمت کر کے چلا جائے گا کہ کل کے تو 80 پاؤنڈ گئے ہیں میرے. تو دیکھو دنیاوی معاملات میں فوراً ہمیں نفع نقصان نظر آتا ہے، آخرت کے معاملے میں مینیجر کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے اور اس اچھے تعلق کی وجہ سے کام کاج میں بھی ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، ترقی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ، وہ کسی تھوڑی سی بات پر بھی ناراض ہو جائے گا تو فوراً ہمیں احساس ہوگا کہ ان کا ناراض ہونا میرے لیے مناسب نہیں ہے، میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ ناراض ہو جائے اس کی کسی کو فکر نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق دے. تو بھائی کیجئے ان کاموں کو کیجئے. آج جو ہے وہ مجلس طویل نہیں ہوگی، چونکہ ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، تو مجلس اگر لمبی ہوگی تو ان کو پڑھنے میں تاخیر ہوگی، اور میں بھی تھوڑا بیمار چل رہا ہوں، تو اس وجہ سے یہ مختصر باتیں. کل بھی تو پروگرام ہوگا نا، کل ہمارا منتھلی پروگرام ہوگا، اس میں انشاءاللہ کچھ تفصیلی بات عرض کریں گے. تو جتنا ہو سکے کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. چلو ایک بات کہہ کر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں، ایک بات سمجھا دیتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور بہت بڑے آدمی، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. عرب اور عجم سب حضرت کے قائل ہیں اور بڑے مناقب ہیں، سید ہیں، نسبی اعزاز بھی حضرت کو حاصل ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے اجازت بیعت تھی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی بہت عنایتیں رہی، بہت محبوب رہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی بھی، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی ان بزرگوں سے بہت تعلق تھا. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. اس سے شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کا مقام معلوم ہو سکتا ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ حاضری دیتے تھے، بلکہ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ جو ارشادات بیان فرماتے تھے ان کو قلم بند بھی کرتے تھے. اور وہ جو ملفوظات ہیں جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر نقل کیے تھے، بہت اعلیٰ درجے کے ملفوظات ہیں. ان میں علوم و معارف ہیں، اور بہت آسان آسان مثال سے حضرت بہت سی چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں، اور وہ چھپ بھی گئے ہیں. پڑھنا چاہیے، اہل علم کو بھی پڑھنا چاہیے اور عوام کو بھی پڑھنا چاہیے. اس میں ایک ملفوظ ہے کہ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا، اپنا خود کا واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ سینے میں شدید درد ہوا، تو جب سینے میں شدید درد ہوا ڈاکٹر کو بلایا گیا، تو ڈاکٹر کو یہ شبہ ہوا کہ شاید دل کا دورہ پڑا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو فوراً انتظام کیا گیا اور ای سی جی وغیرہ جو کچھ بھی ٹیسٹ کرنے تھے وہ ٹیسٹ کیے. جب ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت کو دل کی تکلیف نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تو کسی کو سینے میں جب بھی درد اٹھتا ہے اور وہ شدید ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں کو اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، انجائنا کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو ہر شخص کے ذہن میں موت آتی ہے. اور چیکنگ کے نتیجے میں جب پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہارٹ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا موت آنے والی نہیں ہے. مجھے بھی کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں جب انجائنا کی تکلیف ہوئی، میں تو فجر کی نماز کے بعد حرم شریف سے اشراق وغیرہ سے فارغ ہو کر ہوٹل پہنچا اور ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد کچھ دیر दोस्तों के साथ कुछ बैठकर दीनी बातें हुई और सो गया, नींद में था। और तकरीबन 10:30 बजे मुझे वो हार्ट की तकलीफ शुरू हुई, तो नींद से बेदार हो गया और किसी हालत में मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। बैठूं तब भी, खड़ा हो जाऊं तब भी, चलूं तब भी, और पहले कभी ये हुआ नहीं था। और मतली भी आ रही थी, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि शायद मुझे गैस की तकलीफ है। तो मैं वॉशरूम में गया, लेकिन उल्टी नहीं हुई। वापस आया। रात को भी हम लोग कम सोए थे, इसलिए मौलाना अहमद साहिब सोए हुए थे, नींद में थे, लेकिन उनको मैंने जगाया नहीं। और फिर वो दर्द खत्म हो गया। अभी लेटा ही था कि फिर दूसरी मर्तबा हुआ, और दूसरी मर्तबा पहली मर्तबा से ज्यादा शदीद। और कमरा बिल्कुल ठंडा था, एयर कंडीशन, लेकिन मैं पसीने से रेबजेब हो गया और मेरा बायां हाथ जो है बहुत शदीद दर्द करने लगा। तो मुझे खुद को ऐसा शुबा हुआ कि शायद मुझे हार्ट की तकलीफ है। तो मैंने मौलाना अहमद साहब को जगाया कि मुझे बहुत तकलीफ है। तो सभी साथी उठ गए। तो बहरहाल उस वक्त जो है समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि सऊदी अरब में कभी ऐसे बीमार नहीं हुए थे कि वहां क्या निजाम होता है। तो हमारे फुफीजत भाई इब्राहिम वातरा, वो वहां रियाज में थे, तो मैंने मौलाना अहमद से कहा, मैंने कहा इब्राहिम भाई को फोन करो कि हमें तकलीफ है। इब्राहिम भाई ने फौरन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में राब्ता किया, तो वहां से हार्ट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सीधा हॉस्पिटल हमारी होटल पे आ गया और उसने सब चेक किया। और चेक करके फौरन ऐसे मौके पर डॉक्टर हजरत जो इंजेक्शन लगा देते हैं, दवाई पिला देते हैं, वो सब किया और मुझे कहा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। और हार्ट अटैक जब होता है तो हर शख्स को फिक्र क्या होती है, मौत की, ये असल बताना चाहता हूं। तो आपको हार्ट अटैक हुआ है, और उसके बाद कहा कि मगर आप फिक्र न कीजिए। तो ये फिक्र न कीजिए क्यों कहा उन्होंने, इसलिए कि उनके जहन में यही था कि जैसे ही मैं कहूंगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है तो इस मरीज के जहन में ये बात आएगा कि कहीं मैं मर न जाऊं। तो कहा आपको हार्ट अटैक हुआ है मगर आप फिक्र न कीजिए, यानी मतलब है कि आप मरेंगे नहीं, इस वक्त ठीक रहेंगे। तो मैंने उनको उस वक्त ये कहा, बरजस्ता मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने कहा जब तक मैं मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर हूं उस वक्त तक तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, इसलिए यहां मौत भी आके हो जाएगी तो क्या है जी, यहां तो जो खुशबख्त होता है उसकी मौत वाकई होती है, मेरे जैसे गुनहगार की मौत यहां कहां वाकई होगी। तो मैंने कहा जब तक मैं मदीना मुनव्वरा की बाउंड्री में हूं उस वक्त तक तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, फिक्र तो मुझे तब होगी जब मदीना से निकल जाऊंगा। यही जिंदगी गुजारूं, यहां मौत मुझको आए। एक शायर ने कहा है कि यही जिंदगी गुजारूं, यहां मौत मुझको आए, यहां मर के खाक होना यही असल में है जीना। मदीना मुनव्वरा में मर जाऊं और मरकर खाक होकर मदीने की मिट्टी के साथ मिल जाऊं, ये मरना नहीं है, असल जिंदगी है। यही जिंदगी गुजारूं, यहां मौत मुझको आए, यहां मर के खाक होना यही असल में है जीना, ये तेरा करम है मौला। अगर ऐसी मौत नसीब हो जाए तो अल्लाह का बड़ा करम है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको और हमारे सब मुतालिकीन को मदीना मुनव्वरा की मकबूल अपनी रिजा वाली शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्म रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वज़अल मौती फी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, तेरे रास्ते में शहादत की मौत मुझे नसीब फरमा, ए अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत नसीब फरमा। اور میری موت کو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقرر فرما. تو اب یہ ایسی دعا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ مملکت اسلامیہ بہت وسیع ہو چکی تھی, تو اگر شہید ہونا ہو تو بارڈر پر جانا پڑے ہزاروں میل دور, وہاں جائے گا اور دشمنوں سے لڑے گا اور وہاں قتل ہوگا تو شہادت کی موت ملے گی, لیکن اگر وہاں مرتا ہے تو مدینہ منورہ کی موت نہیں ملے گی, اور مدینہ منورہ میں اگر مرتا ہے تو شہادت نہیں ملے گی. لیکن میرے بھائیو, جب کوئی شخص صدقے دل سے اللہ تعالی شانہ سے کسی چیز کو مانگتا ہے, اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے اسباب بھی اللہ مہیا فرماتے ہیں. چنانچہ فجر کی نماز میں آپ مسجد نبوی کے مصلی پر تھے اور پہلی رکعت شروع کر چکے تھے, اللہ اکبر آپ نے کہا اللہ اکبر اور نماز شروع فرمائی. آپ نے معمول کے مطابق پیچھے سے آپ داخل ہوئے اور ہر ہر صف میں کھڑے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ صف درست ہوئی ہے یا نہیں, پھر آگے والی صف میں صف درست ہوئی ہے یا نہیں, پھر آگے والی صف میں صف درست ہوئی ہے یا نہیں. صفوں کو درست کرتے کرتے آگے پہنچ گئے اور ابھی اللہ اکبر کہا اور قرات شروع ہونے سے پہلے ہی دشمن پہلے ہی سے صف میں آ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے خنجر مارا پیچھے سے. اور مصلی پر ہی ڈھیر ہو گیا, موت تو واقع نہیں ہوئی مگر مصلی پر ڈھیر ہو گئی. مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دین سے اس قدر تعلق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر صحابی کے نزدیک محبوب, اتنی صدیاں گزر گئی اس کے باوجود ایک مسلمان جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتا ہے تو اس کا دل یہ تقاضا کرتا ہے کہ کاش کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے. اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت دھڑکتی ہے آج بھی. تو جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی. بہت بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین, یہ اللہ دو عمر ہیں, ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر ابن ہشام, عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام, ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا, بس میری نظر ان دونوں پر ہے. عمر ابن خطاب کے پاس غیرت ہے اور اس کے پاس سیادت ہے, دونوں کے پاس انفلوئنس ہے. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو اسلام کو تقویت ملے گی اور اسلام آگے بڑھے گا. تو یہ اللہ آپ سے دعا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو شان و شوکت عطا کیجیے. اور یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نکلے اور لمبا چوڑا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے. تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ما زلنا عزتن منذ اسلم عمر, جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے ہم برابر شان و شوکت والے رہے, عزت والے رہے. اس لیے کہ ایمان قبول کیا, ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جب نماز کا وقت آیا دار ارقم میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے, اور عمر نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد بھی مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں, تو عمر کے اسلام قبول کرنے نہ کرنے سے فرق کیا ہوا؟ تو کہا عمر کیا کہنا چاہتے ہو کہ نہیں ہم حرم شریف میں جا کے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان قبول کر چکے تھے. ان کے ایمان قبول کرنے کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے, اور دونوں بہادر, دونوں کی شخصیتیں ایسی تھیں کہ ہر شخص مرعوب رہتا تھا ان دونوں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی دو جماعتیں بنائی, اور یہ جماعتیں اپنے گھر سے نکل کر حرم شریف میں پہنچی. ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں تھی اور دوسری جماعت کی قیادت حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی رضی اللہ عنہما. ایک جماعت نے نماز پڑھی, دوسری جماعت نگرانی کر رہی تھی, پھر دوسری جماعت نے نماز پڑھی اور پہلی جماعت نگرانی کر رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی محبوب, اور جیسے ہی خنجر مارا تو چوٹ آئی آپ کو, تو آپ نے زور سے کہا کہ قتل انل قلب یا اقل انل قلب. یہ محاورہ ہے کہ مجھے کسی نے نقصان پہنچا دیا ہے, مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے, ایزا پہنچائی ہے, اور کراہنے کی آواز آ رہی تھی. لیکن اس حالت میں بھی ایک شخص نے نماز نہیں توڑی, فجر کی نماز کا تحریمہ باندھ چکے تھے, ایک شخص نے نماز نہیں توڑی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مصلے کے قریب تھے, انہوں نے جب صورت حال کو دیکھا تو وہ آگے بڑھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اشارہ کر دیا اس حال میں بھی کہ تم اب نماز پڑھاؤ, استخلاف کیا, خلیفہ بنایا اپنا نماز کے لیے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر دو رکعتیں پڑھا دی, اور وہ قاتل جو ہے قتل کرنے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن صفوں سے گزرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, صحابہ اس طرح کھڑے تھے نماز میں. تو نکلنے کے لیے کتنے لوگوں نے اس نے زخمی کیا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے انہیں شہادت بھی عطا فرمائی اور موت بھی مدینہ منورہ کی عطا فرمائی. تو جب کوئی دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں, چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. اللہ پہ بھروسہ کرے اور دل کی گہرائی سے دعا کرے. اسی لیے اپنے کو کمتر اور کہتر سمجھ کر بڑی بڑی چیزیں مانگنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. مانگنے والے کو اپنی حیثیت نہیں دیکھنی چاہیے, دینے والے کی حیثیت دیکھنی چاہیے. اس لیے شرابی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں اور ولایت کہاں, میں کہاں اور ولایت کہاں, میں اور ولایت نہیں, اسے اللہ عطاؤں کو دیکھ کر اللہ سے ولایت مانگنی چاہیے, ہدایت مانگنی چاہیے, ولایت مانگنی چاہیے, مقام صدیقیت مانگنی چاہیے, شہادت مانگنی چاہیے, مدینہ منورہ کی موت مانگنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں، اس وقت مجھے ذہن میں بہت سے واقعات آ رہے ہیں، مگر اجازت نہیں دیتا وقت کہ کیسے کیسے اللہ اسباب پیدا فرماتے ہیں. ابھی میں، ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، ہمارے سب سے بڑے بھائی، ان سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ قاری صاحب تھے جنہوں نے ترک سر میں پڑھایا تھا، قاری عباس دھرم پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو ابھی ایک ڈیڑھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی، محبت تھی طرفین سے. تو میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. اب وہ عمرے کے لیے آئے تھے اور بیمار تھے اور ڈاکٹر انہیں جواب دے دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اسی نیت کو لے کر آئے ہوں گے کہ حرمین شریفین میں موت واقع ہو، لیکن سب کو تو یہ موت ملتی نہیں. تو میرا بھی اندر اندر سے دل کر رہا تھا کہ یہ دو چار ہفتوں کا مہمان ہے، اللہ یہیں ان کو جگہ دے دے مدینہ منورہ میں. مکہ مکرمہ سے تو وہ فارغ ہو گئے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرمین شریفین میں سے جس جگہ پر بھی کسی کی موت واقع ہو، قیامت کے دن وہ امن کی حالت میں اٹھایا جائے گا. من مات بالحرمین بعث یوم القیامۃ من الآمنین. جو شخص حرمین شریفین میں انتقال کرتا ہے، چاہے مکہ مکرمہ ہو مدینہ منورہ ہو، وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے اسے اٹھایا جائے، بنا کر اٹھایا جائے گا. اور پھر نماز جنازہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ وہاں پڑے رہتے ہیں. تو بہرحال وہ چلے گئے، اور چلے گئے اور میں، وہ ادھر چلے گئے اور ایک دن کے بعد میں ادھر آیا. ادھر آیا تو مولانا ادریس کولیا صاحب دار العلوم بلیک بن کے شیخ الحدیث، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو ملنے کے لائے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا عباس، قاری عباس دھرم پوری صاحب کی نماز جنازہ آپ کو ملی ہوگی. میں نے کہا نہیں، مجھے تو ان کی نماز جنازہ نہیں ملی، انتقال ہو گیا. تو کہ ہاں انتقال. میں نے کہا نہیں، وہ تو مدینہ منورہ سے انڈیا کے لیے روانہ ہو چکے تھے، مدینہ منورہ سے جدہ اور جدہ سے انڈیا. تو آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو جا چکے تھے اور پھر انتقال ہوا ہوگا. تو کہ نہیں نہیں، وہی ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ تو جا چکے ہیں، مگر اللہ جل جلالہ عام من والو اندر کی طلب کو دیکھتے ہیں. تو ہوا یہی تھا کہ مکہ مکرمہ انہوں نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ آئے، اور فلائٹ ان کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی تھی، اور مکہ مکرمہ سے آگے انہیں بمبئی اترنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ مولانا یونس رندیرا صاحب جو وہاں مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، اور انہوں نے ان کی بہت خدمت کی اس سفر میں، تو مولانا یونس رندیرا صاحب نے خود مجھے کہا کہ میں ان کو روانہ کر کے آیا ہوں اور مولانا چلی گئی. اور ہم دونوں کی یہ بات بھی ہوئی کہ بیچارے بہت بیمار تھے، اللہ یہیں ان کو اٹھا لیتے. تو مولانا یونس صاحب نے کہا کہ ہاں ہماری بھی یہی تمنا تھی، مگر یہ تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ روانہ ہو گئے، اور مولانا یونس رندیرا صاحب نے دو آدمی جو اسی فلائٹ میں انڈیا جا رہے تھے ان سے کہا کہ دیکھو آپ ان کی نگرانی رکھنا، اور جب تک بمبئی ان کے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں یہ نہ چلے جائیں، اس وقت تک آپ دونوں ان کو اپنے سے الگ مت ہونے دینا. ایک تاکید کرتے ہیں ایسے موقع پر. اس کا معنی یہ نہیں کہ لٹرلی اس پر عمل کیا جائے. اب ہوا ہے کہ جب یہ لوگ جدہ پہنچے تو جدہ میں وہ دو آدمی جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نہیں پہنچا جدہ ایئرپورٹ، اور قاری صاحب کا پہنچ گیا. اور قاری صاحب اس حالت میں تھے کہ اکیلے سفر کر سکتے تھے، کسی اور کے حوالے کر دیتے تو، لیکن ان دونوں نے چونکہ مولانا یونس صاحب کو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو الگ نہیں کریں گے, تو انہوں نے سوچا کہ مولانا یونس صاحب کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ہم بھیج دیں. اور خود مولانا یونس صاحب نے مجھے بعد میں کہا کہ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں یہی کہتا کہ ہاں بھیج دو, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. تو مولانا یونس صاحب کہنے لگے کہ اس دن خلاف معمول, معمول کے خلاف میں کسی کے ساتھ جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا تو میرے فون کو میں نے سائلنٹ پہ رکھ دیا. وہ بار بار کانٹیکٹ کرتے رہے, مولانا نے فون کی طرف توجہ نہیں کی. فلائٹ کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مولانا کو وعدہ کیا ہے, تو قاری صاحب سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس فلائٹ میں نہیں جا سکتے, آپ آئندہ کل ہمارے ساتھ فلائٹ میں جائیں گے. کہ بہت اچھی بات ہے, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, رکاوٹ تو ان دونوں کو تھی. اب ان کا جو معلم تھا ٹور والا تھا, ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہماری گڑبڑ ہوئی, تو اب ہمارے لیے کوئی اکوموڈیشن مقرر کرو جدہ میں. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی تم تین آدمی ہو اور تمہارے لیے یہ جدہ میں اکوموڈیشن میں نہیں, مکہ مکرمہ میں میری ہوٹل خالی ہے, تو تم ایسا کرو کہ میں تم کو ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دیتا ہوں, تم عمرہ بھی کر لو مکہ مکرمہ میں آرام بھی کر لو اور کل پھر آ جانا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہت اچھی بات ہے. تو مکہ پروگرام میں کہیں نہیں تھا اور مکہ کا ارادہ بھی نہیں تھا, ان کا تو جدہ ہی میں کسی ہوٹل میں رہنے کا تھا. لیکن دیکھو اللہ نے, یہ وہاں احرام پہن کر کے مکہ مکرمہ گئے, عمرہ کیا, عمرہ سے فارغ ہو کر کے ہوٹل میں وہ لیٹے اور ان کی طبیعت بگڑی اور انتقال ہو گیا. یہ تو بالکل تازہ واقعہ ڈیڑھ دو سال پہلے کا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہید بنائے, صدق کے دل سے کہ اللہ مجھے شہید بنائے, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے گا اللہ اسے شہداء کے مرتبے پر قیامت کے دن اٹھائیں گے, شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے. تو بھائی صرف نیت کرنے سے یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں, تو کیوں ہم دل میں نیتیں نہ کریں, کیوں ہم دعائیں نہ کریں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے وہ ڈاکٹر سے کہا کہ جب تک میں مدینہ منورہ میں ہوں مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے, مدینہ سے باہر جاؤں گا پھر فکر ہے. تو بات اصل یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کسی کو سینے میں تکلیف ہوتی ہے تو خود مریض کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی یہی خیال آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے, کہیں انتقال تو نہ ہو جائے. تو شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کو درد ہوا تو یہی خیال آیا کہ یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے, اور ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ کہ وفات ہو سکتی ہے, انتقال واقع ہو سکتا ہے, اسی لیے سب فکر میں پڑ جاتے ہیں. اور جب چیک کر لیا تو ذہن سے وہ فکر چلی گئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اب آپ مرنے والے نہیں ہیں, فکر کی بات نہیں ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی فکر کی چیز ہے, موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے, موت تو مرنے والے کو اللہ سے ملاقات کراتی ہے, یہ کوئی گھبرانے کی چیز تھوڑی ہے. الموت جسرن, موت تو ایک پل ہے, یوسل الحبیب الی الحبیب, جو دو محبت کرنے والوں کی ملاقات کراتی ہے. موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی چیز اور فکر کرنے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کی فرما برداری میں کسی نوجوان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے اور مر جائے سیدھا جنت میں, اسے فکر کی کیا ضرورت. پر نافرمانی کی حالت میں لمبی عمر بھی اگر مل جاوے اور اسی نافرمانی کی حالت میں مرتا ہے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمره وحسن عمله, وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. پھر پوچھا گیا کہ بدترین لوگ کون ہیں تو کہا کہ من طال عمره وساء عمله, وہ جن کی عمر لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں. تو عمل اگر اچھے ہوں تو عمر لمبی ہو عمر مختصر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر عمل برے ہوں تو زندگی مختصر ہو زندگی لمبی ہو بہت فرق پڑتا ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو معصیت جو ہے گناہ, بس اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں بار بار اس کی تلقین کی جاتی ہے, اور اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں, میں خود اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد میرے سب دوستوں کو یہ ایک پیغام ہے بار بار, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بار بار زور دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرو اور پاک رکھو. لسٹ بناؤ کہ میری زندگی میں کیا کیا برائی ہے, کیا کیا برائی ہے, اور گناہوں سے پاک رکھو زندگی کو. ہر ممکن کوشش کرو کہ گناہ نہ ہو. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ, اللہ سے معافی مانگو, اور اللہ سے رو رو کر یہ کہو کہ اللہ میری اس بیماری کو دور فرما دے, میرے اس گناہ سے مجھے نجات دے دے, میرے اس گناہ سے مجھے نجات. گھبرانے کی چیز یہ ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو آخرت میں لے ڈوبتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا, مر بقبرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہما یعذبان, ان دونوں کو تو عذاب ہو رہا ہے, اور یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں, ان دونوں کو تو عذاب ہو رہا ہے. اچھا عذاب ہو رہا ہے, یہ کیا کرتے تھے یہ؟ اما احدہما فکان لا یستطیر من البول, ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا, استنجا کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا, جلدی جلدی پیشاب سے فارغ ہو کے نکل آتا تھا تو پیشاب کے قطرے گرتے تھے کپڑوں پر, پیشاب کے قطرے گرتے تھے بدن پر, اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ قطرے گر رہے ہیں. استنجا کرنے کا طریقہ ہر مرد کو سیکھنا چاہیے, ہر عورت کو سیکھنا چاہیے, اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے چاہے دیر لگے. اور پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ عین نماز سے پہلے استنجا نہ کرے, نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے کر لے تاکہ قطرے جتنے نکلنے والے ہوں وہ نکل سکیں. علماء سے مفتیوں سے سیکھو استنجا کرنے کا طریقہ, قطرے گرتے ہیں کپڑوں میں, قطرے گرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہو من البول, پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ, فإن عامة عذاب القبر منه, اس لیے کہ عموماً عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں, چھینٹے اڑتے ہیں, بہت احتیاط کرنا چاہیے. تو ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے, اور دوسرے کو فکان یمشی بن نمیمتے, چگل خوری کرنے کی وجہ سے, ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر. دیکھو ایک گناہ کی وجہ سے بھی ڈوب جاتا ہے آدمی, اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. علماء اور مشائخ کی مجلسوں میں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ بیٹھنا چاہیے, اور ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے, اور عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے کہ مجھے کسی طرح اس کو نکالنا ہے. اور سب سے پہلا کام یہ کرو کہ بڑے سے بڑی چیز لگے آپ کو چھوڑنے میں یا کرنے میں, سب سے پہلا کام یہ کرو کہ بیٹھے بیٹھے وہاں نیت کر لو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس سال نہیں تو آئندہ سال, اور پھر دعا شروع کر دو کہ اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما, اے اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما. کیوں نہیں ہوگا, آپ ارادہ کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, پھر کوشش کریں گے تو ضرور نجات ملے گی. تو ڈرنے کی چیز جو ہے وہ تو گناہ ہے. اب میں آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. اب جس کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے और डॉक्टर कह देते हैं कि भाई आपको बाईपास के ऑपरेशन की जरूरत है और दो हफ्ते के बाद बाईपास होगा और इसमें बीच में कुछ भी हो सकता है, वेटिंग में है आप, दो हफ्ते के बाद होगा और कुछ भी हो सकता है। किसी को एंजाइना की तकलीफ है, एंजियोग्राफी के लिए इंतजार कर रहा है, वह कुछ भी हो सकता है। कैंसर है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे सामने दो चीजें हैं, या तो ये कि जिंदा रहेंगे या ये कि मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, और मरने के चांसेस ज्यादा है, डॉक्टर भी बता रहा है। लेकिन ऐसे हालात में भी हमारी फिक्र सिर्फ एक होती है, वो ये है कि ये बीमारी किस तरह दूर हो जाए। ये फिक्र नहीं होती कि हो सकता है कि बीमारी दूर न हो और मेरा वक्त आ गया हो और अल्लाह को मुंह दिखाना पड़े तो मैं तौबा करके कुछ जिंदगी दुरुस्त कर लूं, इसकी तरफ ज़हन किसी का नहीं जाता। हत्ता के कैंसर के मरीज होते हैं, डॉक्टर इनको कह देते हैं कि आपको कैंसर है, आला दर्जे का कैंसर है, और अब एक दो हफ्ते आपके रह गए हैं, अब आप जीने वाले नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, तो तावीज़ फलीते में पड़ जाते हैं, होम्योपैथी इलाज में चले जाते हैं इधर उधर। और 99.9% उनका दिल भी ये कहता है कि इससे बचना मुश्किल है, ये तिनके का सहारा हम ले रहे हैं, क्लचिंग टू द स्ट्रोज, तो करो, कोई हर्ज नहीं, आखिर तक इलाज करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब किसी को पता चल जाता था कि अब मेरी मौत करीब है तो ओवरनाइट वो अपनी लाइफ बदल देता था कि भाई अब अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, कुछ नमाजें पढ़नी चाहिए, लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यहां फिक्र एक ही होती है, कौन सी, कि मौत को किस तरह हटाऊं, मौत को किस तरह मौखर करूं, जिंदा कैसे रहूं। ये फिक्र नहीं होती कि मैं किसी तरह अपने आप को ठीक करूं। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए, उनको पेट में बहुत दर्द था, तकलीफ रहती थी, उनका ऑपरेशन हुआ, पता चला कि पेट में कैंसर है तो ऑपरेशन हुआ उनका, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन खोलने के बाद ही उन्होंने बंद कर दिया, और बंद करके फैमिली को कह दिया कि इतना फैल चुका है कि अब कुछ नहीं कर सकते, ये चंद हफ्तों के मेहमान हैं। नमाजें वमाजें पढ़ते थे, चेहरे पर दाढ़ी भी थी, कुछ अच्छाई भी थी, कुछ बुराई भी होगी, हमारे इल्म में तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बारह एवरेज दर्जे के एक आदमी थे। तो हमारे एक दूसरे दोस्त, जो मेरे भी दोस्त उनके भी दोस्त थे, ट्रायंगल, वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि जब से डॉक्टरों ने कहा है कि अब आपकी जिंदगी खत्म, उसके बाद से वो तो बिस्तर को ऐसा उन्होंने पकड़ लिया है कि नमाज भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, तो तुम आओ मेरे साथ, उनको कुछ समझाते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं इंशाल्लाह। मैं गया, गया तो बिल्कुल मायूस, उलमा का अदब लिहाज रखने वाले आदमी थे, अदब से बैठ जाते थे उलमा के सामने, लेकिन पड़े ही रहे वो बिस्तर में, और बिल्कुल मायूस कि अब तो जाने का वक्त आ गया। अरे इसमें मायूस होने की क्या बात है, जाने का वक्त आया तो अल्लाह की रहमत को सामने रख करके अल्लाह से कहो कि अल्लाह आपकी रहमत तो बहुत ज्यादा है, पूरी जिंदगी तो मैंने बेकार सर्व कर दी, अब जो कुछ आखिर में हो सकता है कर रहा हूं, इसी को आप कबूल कर लीजिए। तो बहरहाल किसी तरह मैंने उनसे गुफ्तगू कर करके मैंने कहा यार जरा बैठो तो सही, आप जरा बैठ जाओ, उठो बैठो, हम यहां से खुश होकर के जाएंगे, आपको अच्छी हालत में देखा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि डॉक्टरों ने कहा है कि दो चार हफ्ते में आप इंतकाल कर जाएंगे तो आप चले ही जाएंगे, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने कहा जरा ये बैठ करके मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो इनसे कुछ बात करें ना, बिल्कुल ये तो ढीले पड़े हुए हैं। बहरहाल वो बैठ गए, थोड़ी जराफत के साथ भी मैंने बात की। मैंने कहा यार कम से कम चाय तो पिलाओ, घर में कहो बुलाओ किसी को, चाय पिलाओ, कुछ चाय पीते हैं, तुम भी पियो हम भी पियो। जब वो बैठ गए तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा देखो ये खबर सुनकर आपको बहुत सदमा हुआ है, बहुत शौक लगा है, ये मुझे अंदाजा हो गया है। इन्होंने भी मुझे कहा, वो हमारे दूसरे दोस्त भी आए थे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि आपको डॉक्टरों ने तीन चार हफ्ते दे दिए हैं, और मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब यह कि मैं अभी या आइंदा हफ्ते या चार हफ्ते के बाद या दस हफ्ते के बाद डॉक्टरों के हिसाब से मैं, मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मैं मर सकूं। तो डॉक्टरों के हिसाब से आप मर जाने वाले हैं और डॉक्टरों के हिसाब से मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, लेकिन यह हो सकता है कि नहीं कि मैं भी आपसे पहले, मैं आपसे पहले मर जाऊं, अचानक अभी मुझे कुछ हो जाए और मैं यहीं ढेर हो जाऊं। तो कहा यह तो हो सकता है। तो मैंने कहा फिर आप इतने ज्यादा डरते क्यों हैं? आप में और हमारे अंदर तो कोई फर्क नहीं है, आप भी कभी भी जा सकते हैं, हम भी कभी भी जा सकते हैं, तो हम डरे हुए नहीं हैं। आप इतने डरे हुए हैं, इतने मायूस हो गए हैं। तो उसने उनको छोड़ा, ये बात अल्लाह ने उनके जहन में डाली। मैंने कहा हम और आप दोनों बराबर हैं, फर्क सिर्फ ये है मेरे और तुम्हारे दरमियान, हम दोनों और तुम्हारे दरमियान, कि अल्लाह को तुमसे प्यार है और हम दोनों से प्यार है या नहीं वो अभी हमें पता नहीं चलेगा। अल्लाह को तुमसे प्यार है इसलिए तुमको बतला दिया कि चार हफ्ते के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। अब मैंने कहा हो सकता है कि तीन हफ्ते में आप चले जाएं, हो सकता है कि चार साल के बाद आप जाएं, लेकिन आपको अल्लाह ने बतला दिया। अब आप ये कर सकते हैं कि अपनी नमाजों का हिसाब करके आप अपनी बीवी को कह सकते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरा इतना फिदिया दे देना, मेरे इतने रोजे बाकी हैं फिदिया दे देना। जिन जिन लोगों से आपके मामला थे आप मुआफी मांग सकते हैं, और आप जैसा बीमार आदमी वो किसी से मुआफी मांगता है तो कोई मना नहीं करता। और हो सकता है कि मैं और आपके ये दोस्त, हम दोनों किसी जगह गाड़ी में जा रहे हों और अचानक हमारा इंतकाल हो जाए एक्सीडेंट में। तो मैंने कहा हम दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि आप हमारा जनाजा उठाएं, आप हमारे जनाजे में शिरकत करें। फर्क यह है कि अल्लाह ने आपको चांस दिया है तौबा करने का, तो इससे फायदा उठाओ आप, पर जितना हो सके करो। अब गुनाह बिल्कुल ना करो, कोई गुनाह नहीं, और फराइज जितने अदा हो सके इस बीमारी की हालत में वो करो, और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे तो विलायत की मौत नसीब फरमा, ये अल्लाह मेरी सारी कोताहियां माफ फरमा दे, बहुत गुनहगार हूं लेकिन तू गफूर और रहीम है। और सिर्फ अब रहमत का सोचो, अल्लाह की पकड़ का बिल्कुल मत सोचो, मैंने उनसे कहा सिर्फ रहमत का सोचो। जब किसी की मौत सामने आ जाए, हार्ट अटैक हो जावे और खतरे में पड़ जावे, कोई बहुत मेजर ऑपरेशन हो जिसमें 50-50 हो, कैंसर हो जावे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह का डर नहीं रखना चाहिए। एक ही चीज कि अल्लाह बहुत रहीम है, बड़ा रहम वाला है, और वो मुझे अपनी रहमत की चादर में जरूर लपेट लेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों कि ये बीमारियां वगैरह जब हों तो हम जो है बीमारी की शिफा के पीछे अंथक कोशिश करते हैं। फैमिली वाले भी वो मरीज को ऐसा नहीं कहते कि भाई आप कुछ थोड़ा कुरान भी पढ़ लिया करो, यानी उनकी ये फिक्र नहीं करते, बल्कि बहुत से लोग तो छुपाते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि अच्छे अंदाज में, एकदम नहीं मगर अच्छे अंदाज में कहना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हो सकता है कि तुम्हारा इंतकाल हो जावे इस सूरत हाल में। अगर उसको शौक लग जावे, ऐसा आदमी है, और डायरेक्ट नहीं कह सकते तो इस तरह कहना चाहिए कि भाई देखो उम्मीद तो यही है, डॉक्टर हजरत भी अच्छी उम्मीद दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बीमारी है, कुछ कह नहीं सकते, इंतकाल भी हो सकता है, तो उधर की भी थोड़ी फिक्र करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो, ये करना चाहिए। और जो बीमार के घर वाले हैं उनको भी चाहिए कि बीमार के लिए दुआ करें कि ये अल्लाह इनको शिफा अता फरमा, और अगर मौत आपने इनके मुकद्दर में लिखी है तो इनको विलायत वाली मौत नसीब फरमा, मगफिरत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह ताला शानहू भाई हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। तो बीमारी जो है वो तो आती है जाती है, और अल्लाह कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, मौत आगे पीछे नहीं होता। अगर डॉक्टर से भी डायग्नोसिस में गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर से गलती करवाई गई है, इसलिए कि मौत इसी वक्त वाकई होने वाली थी। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर गलती न करता तो ये मरता नहीं, और कभी कभी पेशेंट भी गलती करता है कि कोई किसी इलाज की तरफ उसे मुतवज्जे करते हैं और वो मना करता है और उसमें मौत वाकई हो जाती है। تو وہ اللہ نے یہ کروایا ہوا ہوتا ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے اور موت آنے والی, ہر ایک کی آنے والی ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اس لیے اپنی زندگی میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی عمریں ہوئی ہیں 50s کے اوپر ہیں, 55 کے اوپر ہیں, ایوری ویک ان کی زندگیوں میں عمل میں اضافہ ہونا چاہیے, دنیا کی دلچسپی سے دوری ہونی چاہیے. اور آج کل جو ہے الحمدللہ بہت سے لوگ ایسی محفلوں میں مجلسوں میں تو نہیں بیٹھتے, لیکن ہم لوگ ہر وقت یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے رہتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ بھی فری فون ہوتا ہے تو جو فری وقت ہے اس کو فون کیا, اس کو فون کیا بغیر ضرورت کے, اور آدھا آدھا پون پون ایک ایک گھنٹہ. کبھی کبھی تو ایسے ہی دوستی ہوتی ہے بہت دور کی, لیکن روزانہ ایک گھنٹہ اس سے بھی بات کرتے ہیں ادھر ادھر کی. تو یہ آخری جو ایام ہوتے ہیں زندگی کے, اس میں دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انتقال سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایک درخواست کی, کہا کہ بھئی میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, کچھ لکھوانا چاہتا ہوں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اب زیادہ فکر نہ فرمائیں, اللہ کی کتاب ہم میں موجود ہے اور آپ جو وصیت نصیحت کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے. آپ بیمار ہیں اس وقت, آپ تکلیف نہ فرمائیں, آپ ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں. آپ یہی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑ کے رہنا, یہ ہمیں پتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ ہے اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو آپ لوگ سب آپس میں متفق ہو کر رہنا ہے, لڑنا مت. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ لڑنا مت ہے, آپ لوگ آپس میں محبت سے رہنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو جائیداد تقسیم کر دی ہے اس میں لڑنا مت ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ میں لکھ کر کے دے دوں تم لوگوں کو. تو جو سمجھدار اور پیار محبت والے بیٹے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ابا آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا, آپ فکر نہ کیجئے, مگر اس حالت میں اب لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ اللہ کے ساتھ لو لگائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی چہیتے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو لکھوانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہی ہے, آپ ہماری فکر نہ کیجئے, جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اسی پر ہم رہیں گے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھوڑی بحث ہوئی اور بحث و مباحثہ مشورہ ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نہیں نہیں لکھوا لینا چاہیے, لکھوا لینا چاہیے. تو وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ میں کچھ لکھ دوں تو لکھ دیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی, مجھے رہنے دیجئے. اس لیے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے, عمر نے کہہ دیا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, عمر سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا لکھوانا چاہتا ہوں. قدعونی, مجھے رہنے دیجیے, الذی انا فیہ خیر مما تدوننی الیہ, کہ وہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں جس میں میں اس وقت ہوں, اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں, یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے متوجہ کر رہے ہو. بس یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مریض جب کوما میں چلا جائے, بے ہوش ہو جائے یا بہت بیمار ہو جائے اور کبھی آنکھ کھولتا ہے کبھی آنکھ بند کر لیتا ہے, ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ کسی وقت بھی جا رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑو, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھو, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھو تاکہ اسے تسلی ہو کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھے لوگ ہیں. کبھی کبھی وہ بے ہوش ہمیں نظر آتا ہے لیکن سینسز میں ہوتا ہے وہ, اور کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا تو اسے فیلنگ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. تو پیار کرو لیکن اسے اپنی طرف متوجہ مت کرو, اوڑکھو گے منے, مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں, یہ دیکھو یہ کون آئے ہوئے ہیں. ارے بھائی اسے تو اللہ کے ساتھ جوڑو, اس کا تعلق اللہ سے جوڑو, اللہ سے ادھر. تو آخری زندگی میں بڑھاپے میں 50 سے اوپر چلے جائیں, حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تھا 40 years, تو بستر کو لپیٹ کر یہ کہتا تھا کہ اب سونے کے دن ختم ہو گئے, اب تو آخرت کی تیاری کے دن آ گئے 40 years کی عمر میں. اور ہمارے 70, 75, 80, 85 ہو جاتے ہیں پھر بھی سونے کے دن اور لایانی کے دن ہمارے ختم نہیں ہوتے. جیسی جیسی عمر بڑھتی جائے دنیاوی تعلقات کو کم کرو اور اللہ سے تعلقات کو بڑھاؤ تاکہ موت کے وقت زید عمر بکر ہمارے سامنے نہ آئے بلکہ موت کے وقت اللہ ہی ہمارے سامنے آئے. جتنا زیادہ ہو سکے اپنی تلاوت کو بڑھاؤ, اپنے اذکار کو بڑھاؤ, اور دوسروں سے بات چیت, دوسری دنیا کی ادھر ادھر کی بات چیت کم کرو, کم, تاکہ دل دماغ کے اندر وہی چیز گھومتی رہے. اللہ 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 تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم, اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم, اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا واعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.